الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، میں آپ سب کو انجمن قدام القرآن سندھ کراچی کی طرف سے مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں ایک مسنون کام کے لیے، یعنی ایک نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے. نکاح کے حوالے سے ایک اصلاحی تحریک ہے جو انجمن خدام القرآن سندھ کے مؤسس محترم جناب ڈاکٹر سار احمد صاحب نے 1974 میں شروع کی تھی، اور اسی تحریک کا یہ سلسلہ ہے کہ آپ یہاں پر اس مسجد میں نکاح کے لیے تشریف لائے ہیں. اس تحریک کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، رسومات بڑھتی جا رہی ہیں، کسی طرح سے ان میں کمی کی جائے، تاکہ ایک ایسا آدمی کہ جس کی کمائی نپی تلی ہے، حساب کتاب کی ہے، وہ بھی اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو سکے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت شادی بیاہ کے حوالے سے اس قدر زیادہ رسومات آ چکی ہیں اور اس کے حوالے سے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جب تک لاکھوں روپے نہ ہوں تو شادی کا سلسلہ ہو نہیں سکتا. تو جو بیچارہ بھائی رزق حلال کماتا ہے اور اس کی کمائی اگر محدود ہے، نفی تلی ہے، تو وہ شخص پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں. اور بعض اوقات معاشرے میں کرپشن شروع اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب اخراجات پورے نہیں ہو پاتے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے کمائی نہیں ہو سکتی تو پھر میں غلط طریقے سے کماؤں گا، لیکن مجھے یہ کام تو کرنے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی خدمت خلق ہوگی کہ اگر ہم کسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر بڑھتی ہوئی رسومات اور بڑھتے ہوئے اخراجات کو ہم کم کر دیں، بہت بڑا ایک ویلفیئر کا کام ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو کہ لوگوں کے لیے فائدے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے. اب آئیے ذرا غور کریں کہ ہم یہ شادی بیاہ کے موقع پر بڑھتے ہوئے اخراجات اور رسومات کو کیسے کم کریں، اس کے لیے ہم کہاں سے رہنمائی لیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور بالکل صحیح دعویٰ ہے، کہ ہمارا دین، دین اسلام، یہ ہمیں ہر مسئلے کا حل دیتا ہے. تو اس مسئلے کا بھی حل الحمدللہ ہمارے دین میں ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی رحمت عطا فرمائی ہے. وہ رحمت، وہ ہستی ہے کہ جس کو قرآن مجید میں رحمت للعالمین کہا گیا. اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ سادگی اور وہ کفایت شاری اور وہ رحمتیں ہیں کہ اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اسی طرح سے آپ کی آمد کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی گردنوں میں جو توک پڑ گئے ہیں اور جو بوجھ ان کے اوپر آ گئے ہیں، آپ ان کو دور کرتے ہیں، اور یہ رسومات اور بدعات، غلط عقائد، ان کی وجہ سے بھی نو انسانی پر کئی طرح کے بوجھ پڑ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نو انسانی سے یہ سارے بوجھ دور کر دیے. تو اگر آپ کی سنت پر عمل کیا جائے تو ہم اس مسئلے سے جو کہ اس وقت بہت سنگین مسئلہ بن چکا ہے, اخبارات میں آرٹیکلز آ رہے ہیں, ارشاد احمد حقانی صاحب کو چار بچیوں نے خط لکھا کہ نہ ہمارے والد ہیں نہ ہماری والدہ ہیں, ہم چاروں کی چاروں بہنیں جو ہے وہ اپنی معیشت کے لیے خود بھاگ دوڑ کرتی ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہماری شادی ہو سکے, تو بتائیے ہمارے مسئلے کا کیا حل ہے. اور یہ بھی انہوں نے لکھا اسی خط میں, ارشاد صاحب نے اس کو چھاپا تھا جنگ اخبار میں, کہ سوائے ڈاکٹر سار احمد صاحب کے مذہبی حلقوں کی طرف سے اس بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. بعض حضرات آ کر نکاح پڑھانے کی بڑی بڑی فیسیں تو لے لیتے ہیں لیکن اس مسئلے کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دیتے کہ آخر کیسے مسئلہ حل ہو. تو وہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت پنجاب نے بھی اس سلسلے میں اب کچھ اقدامات کیے ہیں لیکن وہ جزوی اقدامات ہیں, اللہ تعالیٰ مزید اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سنت سے نکاح کے موقع پر صرف تین چیزیں ثابت ہیں. لہذا اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے نکاح کے موقع پر, یعنی جب بھی ہمارے اختیار میں کوئی نکاح ہو رہا ہو, ہمارا وہاں پر عمل دخل ہو, ہم یہ طے کر لیں کہ ہم صرف وہ کام کریں گے جو کہ سنت سے ثابت ہے, تو انشاءاللہ رسومات سے بھی جان چھٹے گی, بڑھتے ہوئے اخراجات سے بھی جان چھٹ جائے گی. یہ طے کر لیجیے, اور ہمیں یہ طے کرنا چاہیے. دیکھیے شادی ایک مسلمان بھی کرتا ہے اور شادی غیر مسلم بھی کرتا ہے. مسلمان کی شادی میں غیر مسلم کی شادی میں کیا فرق نمایاں ہونا چاہیے؟ بنیادی فرق ایک مسلمان اور غیر مسلم میں یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں, آخرت کا تو وہ بھی تصور رکھتے ہیں, بہت سارے نبیوں کو تو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن بنیادی فرق جو کہ ہر غیر مسلم کو مسلم سے جدا کر دے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. تو لہٰذا ہماری شادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی جھلک نظر آنی چاہیے, آپ کی سنت پر عمل نظر آنا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ سنت سے صرف تین چیزیں اس موقع پر ثابت ہیں. پہلی چیز جو کہ سنت سے نکاح کے موقع پر ثابت ہے وہ ہے نکاح کا انعقاد مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح, نکاح کا اعلان عام کرو, وجعلوه فی المساجد, اور ان کو مساجد میں منعقد کیا کرو. کیوں؟ آج ایک بڑا اہم موقع ہے, آج ہمارے ایک بھائی اور ایک ہماری بہن ان کا گھر آباد ہو رہا ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھائی اور بہن کو دعاؤں کا تحفہ دیں. تو دعا کے لیے جتنی پیاری جگہ مسجد ہے, اتنی پیاری جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں کہ شادی حالوں میں یا پنڈال میں لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, سنجیدہ نہیں ہوتے, وہاں پر کوئی دعا کا ماحول نہیں ہوتا. لیکن دعا کے لیے جو ماحول سنجیدگی درکار ہے, جو پر نور ماحول درکار ہے, وہ مسجد میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نکاح کا انعقاد ایک بہت بڑا کام آج ہو رہا ہے, ایک نیا خاندان بس رہا ہے, اور اس کو ہم نے دعائیں دینی ہیں, اور دعا کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے. سابقہ شریعتوں میں بھی نکاح کا انعقاد عبادت گاہوں میں ہوتا تھا, اور آج بھی عیسائیوں کے ہاں جو پریکٹسنگ عیسائی ہیں وہ نکاح کا انعقاد کرتے ہیں اپنے گرجے میں جا کر. لیکن صرف ایک فرق آپ دیکھیں گے, وہ بہت ضروری ہے بتانا. وہ فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں دلہا اور دلہن دونوں کے دونوں گرجے میں جا کر اور پادری کے سامنے قول و قرار کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے, یہاں پر دلہا میاں تو الحمدللہ محفل کے اندر موجود ہیں لیکن دلہن یہاں پر نہیں ہے. دلہن کی طرف سے ایک وکیل ہیں اور دو گواہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ دلہن کو یہاں موجود ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بقول اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کے کہ یہ ایک بہت گاڑا میثاق ہے جو دلہن آج دلہا کے ساتھ کر رہی ہے. قرآن پاک کہتا ہے میثاقاً غلیظاً, اس لیے کہ زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہو رہا ہے. زندگی بھر کے لیے ایک عورت اور ایک مرد آپس میں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم دونوں اب ساتھ رہیں گے, زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہے. اگر کسی ایک فریق کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ میں یہ شادی اتنے عرصے کے لیے کر رہا ہوں, وہ شادی منعقد نہیں ہوتی, وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. یہاں تک فقہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ بھی طے کر لیا جائے کہ ہماری یہ شادی 1000 برس کے لیے, تب بھی وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. یہ تو بالکل وقت کی قید سے آزاد ہو کر یہ وعدہ کیا جاتا ہے, لیکن معاہدے کا ایک فریق یہاں موجود ہے, دوسرا موجود نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دین میں پردے کے احکامات ہیں, ہمارے دین میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کی محفلیں الگ ہیں, مردوں کی محفلیں الگ ہیں. عورتیں مردوں کی محفلوں میں نہیں آ سکتی, اگر آ سکتی تو یہاں ان کو ہونا چاہیے. تو یہ بات دانشوروں کو بتانی چاہیے, یہ بات حقانی صاحب کو بتانی چاہیے, جو کہ اپنے آرٹیکلز میں پچھلے دنوں لکھتے رہے ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں اور مخلوط محفلوں کی اجازت ہے.
ان کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر اجازت ہے تو پھر دلہن اس محفل میں موجود کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ دین میں پردے کے احکامات ہیں، عورتوں کو صرف انہی مردوں کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آنے کی اجازت ہے جن کا ذکر سورہ نور کی آیت 31 میں ہے، وہ سارے کے سارے رشتہ دار اس کے محرم ہیں یا یہ ہے کہ اس کا شوہر ہے، اس کے علاوہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ کسی ایسے مرد کے سامنے نہیں آ سکتی کہ جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جس سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ دوسری سنت جو کہ اس موقع پر ثابت ہے وہ ہے لڑکے کی طرف سے لڑکی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مہر کی ادائیگی۔ لڑکے کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا کر کے جتنا زیادہ دے سکتا ہے دے، لیکن اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ کوئی لوور لمٹ ہے نہ اپر لمٹ ہے۔ اگر زیادہ حیثیت ہے زیادہ دے دیجئے، کم حیثیت ہے کم دے دیجئے، لیکن دوسری چیز جو کہ ثابت ہے وہ لڑکے کی طرف سے مہر۔ اس میں بھی ایک اچھی چیز ہے جو کہ اس نکاح میں ہو رہی ہے، ایک تو الحمدللہ کہ نکاح کا انعقاد مسجد میں ہو رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ دوسری اچھی چیز کیا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ مہر فوری ادا ہو جائے۔ ویسے تو ہندو طلب بھی جائز ہے، لیکن وہ مہر ہوتا ہے قرض، اور قرض بڑی بری چیز ہے۔ ہم میں سے ہر بھائی اور بہن کو قرض سے بچنا چاہیے۔ مقروض کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش نہیں ہے جب تک کہ قرض اس کا کوئی اور ادا نہ کر دے۔ شہید بھی اگر مقروضی کی حالت میں مر جائے تو اس کی بخشش کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے، حدیث میں اس کے الفاظ ہیں۔ لہذا ہمیں قرض نہیں رکھنا چاہیے، جو بھی حیثیت ہے فوری طور پر دے کر اور معاملہ ختم کر دیا جائے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پر جو مہر کا معاملہ بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ موجل ہے، مؤجل نہیں ہے۔ تیسری چیز جو کہ نکاح کے موقع پر سنت سے ثابت ہے وہ ہے لڑکے کی طرف سے دعوت طعام، جسے حدیث میں کہا گیا ولیمہ، اور کہا گیا کہ لڑکا ولیمہ ضرور کرے، ضرور کرے، چاہے اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی بکری ہو، حدیث میں آیا کہ اس کو بھی چاہیے کہ اسی بکری کو ذبح کر دے، لیکن ولیمہ ضرور کرے۔ پھر اس میں اتنی سادگی بھی بتائی کہ اگر کسی بھائی کے پاس ولیمے کے لیے نہیں ہے کچھ، تو اس کے دوست اور احباب اپنے گھروں سے کھانا لے کر اس کے گھر جمع ہو جائیں اور مل کے بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ تو دین میں سادگی ہے، کوئی قرض لے کر ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں، سادگی ہے دین میں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں۔ اب باقی اس کے علاوہ جو اسلام کا نکاح کے حوالے سے بنیادی اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں، اس لیے کہ لڑکی والوں نے اپنے گھر سے اپنے جگر کا ٹکڑا پال پوس کر جوان کر کے لڑکے والوں کے ہاں بھیج دیا۔ اب ان سے کچھ اور مانگنا یہ زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہوتا، ان کے ہاں تو ایک ذمہ داری کی ادائیگی کا موقع ہے، ورنہ لڑکی کی ماں اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، لڑکی کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ ان کے جگر کا ٹکڑا گھر سے جا رہا ہے، لیکن ایک اصول ہے، کچھ فطرت کا قانون ہے، کرنا پڑتا ہے۔ لہذا خوشی کا موقع تو ہے لڑکے کے لیے، لڑکا والا خوشی منائے، وہ ضروریات زندگی بھی فراہم کرے، وہ کھانا بھی کھلائے، لڑکی والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، یہ رسمیں آئی کہاں سے، ذرا کبھی غور کیجئے۔ علامہ اقبال نے اس سوال کا جواب دیا تھا جواب شکوہ میں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمانوں کی وضع قطع، چہرہ، لباس یہ عیسائیوں کی طرح کا ہے، اور ان کا تمدن ہندوؤں کی طرح کا ہے۔ یہ چیزیں ہندوؤں کے ہاں سے آئی ہیں، ہندوؤں کے ہاں چونکہ وراثت میں لڑکی کا حصہ نہیں ہے، لہذا وہ شادی کے موقع پر جہیز کی صورت میں ہی جو دینا دلانا ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے جہیز وہ دیتے ہیں کہ بھائی لڑکی گھر سے جا رہی ہے، جو دینا ابھی دے دو۔ اب جہیز کو اٹھانے کے لیے پھر بارات چاہیے، 50-60 آدمی چاہیے، وہ جائیں اور گھر سے سامان کو اٹھا کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے کر آئیں، وہاں سے بارات کی مصیبت آ گئی۔ اب جب گھر پہ بارات آئے گی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں 50-60 آدمی پہنچیں گے، تو انہیں کھانا دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ تو لڑکی والوں کو کھانا بھی دینا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آ گئیں۔ یہ سارے کے سارے ہندوانہ طریقے، اسلام میں بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، لیکن آج ہمارے ہاں لوگ اس حصے کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی، اور جو ہے وہ چاہے صوبہ سرحد ہو، چاہے صوبہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، جو بڑے بڑے خان اور سردار اور جاگیردار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری زمینوں کا بٹوارا ہو، ہماری جائیدادیں تقسیم ہوں۔ لہذا بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے، مما کل من ہو او کسور، کا ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس میں عورت کا بھی حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے۔ تو لہذا ہمیں جہیز دینے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی باپ کا انتقال ہوگا، ماں کا انتقال ہوگا، اس کی وراثت میں بیٹی بھی شریک ہوگی، اس کو ملے گا۔ اسی طریقے پر بارات کا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں، کوئی اس کا تصور عربوں کے ہاں نہیں. اسی طریقے پر جہیز کی کوئی ضرورت نہیں. بعض حضرات سمجھتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں ایک چکی دی تھی, مشکیزہ دیا تھا, کھجور کا بستر دیا تھا, یہ وہ. ان کی لاعلمی ہے. پورا واقعہ آپ پڑھیے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری حدیث کی کتابیں ہیں, جو ہے وہ معرف الحدیث کے نام سے, اس کی ساتویں جلد میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ فرمایا, حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک زرہ ہے. کہا کہ زرہ کو بیچ دو. انہوں نے زرہ بیچ دی, حضرت عثمان نے خریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے جو پیسے ملے اس سے آپ نے ضروریات زندگی خرید کے دی. وہ لڑکے کا پیسہ تھا, کوئی جہیز آپ نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو کوئی جہیز کا تصور نہیں. اسی طریقے پر شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو ہم سلامیاں دیتے ہیں, یہ سلامیاں بھی ایک رسم بن گئی ہے. میں اگر دیتا ہوں تو اپنا نام لفافے پر لکھ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے یہاں ریکارڈ میں آ جائے کہ بھائی نوید صاحب نے میرے ہاں شادی کے موقع پر 51 روپے دیے. پتہ نہیں 50 کیوں نہیں دیے, یا 52 کیوں نہیں دیے, 51 کیوں دیے, 51 رسمیں ہیں ساری کی ساری. 101 روپے دیے, 21 روپے دیے. اب جب میرے ہاں کوئی معاملہ ہوگا تو آپ فوراً اپنا رجسٹر نکالیں گے کہ نوید صاحب نے کتنے دیے تھے. اچھا 51 دیے تھے, چلو 10 بڑھا کر دے دو یا 100 کر دو. تو یہ تو ہم نے اس لیے دیتے ہیں تاکہ ایک قرض کی شکل میں دیتے ہیں کہ آج میں دے رہا ہوں, کل میں آپ سے وصول کروں گا, میں اپنا نام لکھ کر دیتا ہوں میں. تو لہٰذا اس موقع پر ہمیں اس سلسلے کو بھی ختم کر دینا چاہیے کہ بھائی ہمیں صرف آپ سے دعائیں چاہیے, ہمیں کوئی اس موقع پر تحفے طائف کی ضرورت نہیں. بعض حضرات کسی کے ہاں شادی میں جا نہیں سکتے, بھائی کیوں نہیں جا رہے, یار کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تحفہ دینے کے لیے, تو لہٰذا میں کہ کس منہ سے جاؤں. تو حالانکہ وہ مجبور ہوتے ہیں, وہ زیادہ حقدار ہیں کہ شادی میں جائیں اور ولیمے میں کچھ کاپی کرائیں, لیکن نہیں جا پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہوتے. اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر جو بری کا جہیز کا دکھاوا ہوتا ہے, اس سے بھی معاشرے کے اندر غلط چیزیں پروان چڑھتی ہیں. غریب آدمی کی بیٹی جا کے دیکھ کر آ گئی پڑوسی کے یہاں کہ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو واشنگ مشین بھی دیا اور فریج بھی دیا اور اس طرح کا زیور دیا, یہ ہے وہ ہے, اس کے دل میں حسرت پیدا ہو رہی ہے. تو غلط قسم کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے. پھر لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کیوں بھائی کھانا کا ناجائز ہے لڑکی والوں کا؟ بھائی ناجائز نہیں ہے, لیکن ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. یہ نئی نئی چیزیں نکالنا, نئے نئے خرچے نکالنا, یہ زیادتی ہے معاشرے پر. اور اگر آپ جا کے ان میں شریک ہو رہے ہیں تو گویا آپ اس زیادتی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ تو کہیں بھائی مجھے آپ سے محبت ہے, میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا, سب کچھ کروں گا, میں اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ نے ایک نئی چیز نکال دی, ایک نیا خرچہ نکال دیا, معاشرے میں ایک نئی دوڑ لگا دی, شادی کو اور مشکل کر دیا. حدیث میں ہے کہ جس شادی میں کم خرچہ ہوتا ہے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. حدیث سنتے ہیں سر بھی ہلاتے ہیں, لیکن عمل کے وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا جو میرے استاد ہیں محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب, ان کا تو معاملہ اصول بڑے سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں صرف وہی نکاح پڑھاؤں گا کہ جس نکاح میں سارے کام سنت کے مطابق ہیں. اگر ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ نکاح تو مسجد میں ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ پھر باقی سارے کام بھی ہو رہے ہیں, مہندی بھی ہو رہی ہے, مائیوں بھی ہو رہی ہے, لڑکی والے کھانا بھی کر رہے ہیں, تو ایسا نکاح پڑھاتے ہی نہیں. وہ تو اس حوالے سے ہمیں جب تک سختی نہیں کریں گے ان مصیبتوں سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. پھر مہندی ہے, مائیوں, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ خالص ہندوانہ رسومات, ان کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا. چراغوں کی کوئی ضرورت نہیں, چراغوں پر جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ بیجا خرچ ہے. یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. تو یہ پیسے کی ناشکری ہے. اللہ نے مجھے پیسہ دیا, بہت بڑی نعمت ہے, اس پیسے کو اچھے کام میں لگایا جائے, کسی انسان کی بھلائی میں لگا دیا جائے, کسی کا علاج کرا دیا جائے, کسی غریب کو دے دیا جائے, کسی دینی خدمت میں لگا دیا جائے, کسی مدرسے کو دے دیا جائے, تو اس کا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور آپ نے پیسے کو برباد کر دیا مہندی کی خرافات بنانے میں اور اپنے گھر کے چراغاں میں اور گاڑیوں کو سجانے میں اور نہ جانے کیا کیا خرچے. لہٰذا ایک ایک پائی کی اہمیت ہے. تو یہ اصل میں دین اسلام کی تعلیمات ہیں. خاص طور پر ایک چیز جو کہ بہت ساری برائیوں کی وجہ بن رہی ہے, وہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر ویڈیو فلموں کا بننا. اور بعض لوگ جو ہے وہ خواتین کی ویڈیو فلمیں بناتے ہیں اور اس کے بعد ان ویڈیو فلموں کو پھر استعمال کرتے ہیں بعض دوسرے مقاصد کے لیے, کسی اور مووی میں اس فلم کا حصہ لگا دیا. اب کوئی شخص دیکھ رہا ہے وہ حیران ہے کہ یہ عورت, اس کو تو میں جانتا ہوں, یہ اس ڈرامے میں, یہ یہاں پر, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بدنامی ہو رہی ہوتی ہے, ہماری شرم اور غیرت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام خرافات ہیں جو کہ اس وقت شادی بیاہ کے حوالے سے ہمارے اندر آ گئے ہیں. میں سب بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ بھائی جب بھی ہمارے اختیار میں انشاءاللہ کوئی شادی ہوئی تو ہم اس شادی کے اندر صرف وہی کام کریں گے جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اب اس کے بعد میری گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ ہے اور وہ ہے خطبہ نکاح اور اس کی حکمت کیا ہے. میں پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری شادی میں اور ہندوؤں کی شادی میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے, اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مولوی صاحب آ کر خطبہ پڑھتے ہیں اور ہندوؤں کے یہاں پنڈت آ کے منتر پڑھتا ہے. باقی مہندی ہم بھی کرتے ہیں, مہندی وہ بھی کرتے ہیں, مایوں ہمارے بھی ہوتی ہیں ان کے یہاں بھی ہوتی ہے, مخلوط محفل ناچ گانے ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, باقی سب کچھ وہی ہوتا ہے, چراغا وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, ایک ہی فرق ہوتا ہے بس کہ یہاں مولوی صاحب آ کر پڑھ دیتے ہیں خطبہ اور وہاں پنڈت آ کر پڑھ دیتا ہے منتر. بعد میں جب غور کیا پتا چلا کہ یہ بھی فرق نہیں ہے, سرے سے کوئی فرق ہی نہیں. پنڈت جو کچھ پڑھتا ہے وہ منتر ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں اس کو خود ہی پتا ہوتا کہ نہیں ہوتا اس کا مفہوم کیا ہے. یہی کچھ ہم بھی کرتے ہیں, نہ مولوی صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور نہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا سنایا جا رہا ہے. بس منتر کی طرح اتنے مقدس پیارے الفاظ ہم نے یہ ان کی توہین کی کہ منتر کی طرح بغیر سمجھے ہوئے پڑھ دیے سنا دیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو نہیں, خطبہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکیمانہ سلیکشن ہے. آپ نے قرآن مجید سے ایک آیت لے لی سورہ آل عمران سے آیت نمبر 102, پھر آپ نے ایک آیت لے لی سورۃ النساء کی پہلی آیت, پھر آپ نے دو آیتیں لے لی سورہ احزاب سے آیت نمبر 70 آیت نمبر 71. کیوں لیں؟ ان تینوں مقامات کا بڑا گہرا تعلق ہے آج کی اس تقریب سے, نکاح کی تقریب سے. ان تینوں مقامات پر ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کے معنی کر دیے جاتے ہیں ڈرنا, یہ مفہوم صحیح نہیں ہے. تقویٰ کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے امت میں سب سے بڑے قاری قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرنے والے عبی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واقرأهم عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے حضرت عمر اپنے دور خلافت میں پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے, تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین, کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہوا ہے. کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنا دامن بچاتا ہوا وہاں سے نکلتا ہوں تاکہ دامن الجھ نہ جائے کانٹوں میں. کہا کہ یہی تقویٰ ہے, اسی دنیا میں رہنا, کاروبار بھی کرنا, نوکری بھی کرنا, بھرپور زندگی بسر کرنا, شادی بیاہ بھی کرنا, رہبانیت نہیں ہے دین میں, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نکل جانا, یہی تقویٰ. تو اسی دنیا میں رہنا لیکن اپنے آپ کو حرام خوری سے, بے پردگی سے, بے حیائی سے, گناہوں سے بچا کے رکھنا تقویٰ ہے. اور تقویٰ کی بہت شدید ضرورت ہے خاندان کے اندر. باہر تو کچھ اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خاندان میں تو اللہ ہے اور بندہ ہے. گھروں میں اگر تقویٰ ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہو, تو گھر کے معاملات بڑے اچھے چلتے ہیں. دلہا میں بھی تقویٰ ہو, دلہن میں بھی تقویٰ ہو, تو گھر کا ماحول بڑا پیارا, خوشگوار اور سازگار رہتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. تقویٰ ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ دل میں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے تقویٰ ہا ہونا, اتقویٰ ہا ہونا, اور اس کیفیت کی وجہ سے انسان ہر وقت اللہ کا احساس رکھتا ہے. انگریزی کے اندر ایک بڑا اچھا ترجمہ کیا جاتا ہے آج کل تقویٰ کا, اتق اللہ ہیو ریگارڈ فار اللہ. ہر وقت آپ کو اللہ کا پاس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لہذا میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کی دل شکنی ہو, اور نہ ہی میرے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جس سے اللہ کی نافرمانی ہو. یہ تقویٰ ہے. تو دولہا بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے. دلہن ان کے گھر پہ آ رہی ہے, فی الحال ایک اجنبی فرد گھر پہ آ رہا ہے, اس کو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا, تو لہذا چاہیے کہ اس کا خیال رکھے, اور یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں کہ اس کو اکوموڈیٹ ہو جائے. دلہن کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے, ان کے حقوق ادا کرے, اپنی ساس اپنے سسر کو بالکل ایسے سمجھے جیسے کبھی میرے والدین ہیں, ان کی خدمت کرے. تو جب یہ رویہ ہوتا ہے تو گھر کا ماحول بہت اچھے خطوط پہ آگے چلتا ہے. خدا خوفی نہ ہو دل میں, تقویٰ نہ ہو, تو پھر ہی معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہیں. اب ذرا دیکھیے آیتیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, پہلی آیت سورہ آل عمران آیت 102, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو ایسے جیسے کہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. بڑی تاکیدی آیت ہے. صحابہ کرم اکرام اس آیت کو پڑھ کر اور وہ لرز اٹھے تھے کہ اللہ کے تقویٰ کا حق کیسے ادا ہوگا. اللہ کے تقویٰ کا حق یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. کچھ باتیں اللہ کی مان لی کچھ نہیں مانی، جزوی طاعت اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ غیور خالص چیز پسند کرتا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ یہودی یہ کرتے تھے کہ کچھ باتیں اللہ کی مانی کچھ نہیں مانی، تو اللہ نے کیا کہا ان کو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تم کتاب کی کچھ باتیں مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، یہ اطاعت اللہ کی تو نہ ہوگی نا، یہ اپنی چوائس کی اطاعت۔ اللہ کا حکم ہے پانچوں کی نمازیں پڑھو، اسے اللہ کا حکم ہے جمعے کی نماز پڑھو، تو میں نے یہ حکم تو لے لیا کہ جمعہ پڑھنا آسان ہے، یہ حکم چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ میری اپنی چوائس کی اطاعت ہے کہ بھائی یہ کام کروں گا اور یہ کام مشکل ہے یہ نہیں کروں گا۔ تو اس حوالے سے یہ مرضی کی اطاعت ہے، اللہ کی نہیں۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی کچھ باتیں مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا میں رسوائی، اور آخرت میں وہ لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف۔ تو اس وقت ہم امت مسلمہ شدید عذاب میں گرفتار ہے اور مزید عذاب کے سائے ہم پر منڈلا رہے ہیں۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جزوی اطاعت کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، لیکن جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ یاد نہیں ہے، غمی کے موقع پر بدعات ہو رہی ہیں، تیجے ہو رہے ہیں، چہلوں مورے نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پورے کا پورا نظام اس میں ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ یا تو ماسکو تھا اور یا واشنگٹن ہے، صدام حسین اور جمال عبد الناصر کا قبلہ ماسکو تھا اور ہم لوگوں کا قبلہ جو ہے واشنگٹن تھا۔ تو لہٰذا یہی برا انجام ہونا تھا اور ہو رہا ہے جب تک کہ توبہ نہیں کرتے اور اللہ کو جو ہے وہ اپنا معبود نہیں بناتے، اس سے نہیں ڈرتے۔ تو پوری زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ دیکھنا ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ جس شخص کی کمائی حرام کی ہے ہر وقت خطرے میں ہے کہ اگر جان نکل گئی تو اس کی موت نافرمانی کی حالت میں ہوگی۔ جس کے گھر میں اس کی کمائی سے بےہودگی کا بازار گرم ہے، کیبل ہے اور ڈش ہے اور فلمیں ہیں اور ڈرامے اور بےہودگیاں ہیں، اگر اس کا انتقال اسی حال میں ہو گیا تو نافرمانی میں مرے گا۔ تو اپنے لمحے لمحے کا پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آئے اور تم نافرمانی کی حالت میں ہو، کچھ پتہ نہیں زندگی کا۔ ایسے بھی میں نے نکاح پڑھائے ہیں کہ نکاح پڑھایا جمعے کی نماز کے بعد اور اثر سے پہلے پہلے ایک گواہ کا انتقال ہو گیا، تو کچھ پتہ نہیں میری اور آپ کی زندگی کا۔ تو فرمایا کہ ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اسی جان سے اللہ نے ان کا جوڑا بنایا، وبصا منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے اللہ نے بڑی تعداد میں عورتیں اور مرد پھیلا دی۔ یہ آیت آپ کیوں پڑھتے تھے؟ بعض اوقات نکاح ہوتے ہیں مختلف برادریز میں، تو کبھی ایک برادری کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اونچے ہیں، ہماری برادری اونچی ہے، اور کبھی دوسری برادری والوں کو ہوتا ہے کہ ہم اونچے ہیں۔ اس موقع پر آپ فرماتے تھے کہ کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، کوئی شودر نہیں کوئی برہمن نہیں، نہ عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر۔ کیوں؟ سب کو بنایا ایک خالق نے، اس اللہ نے، اور سب کے والدین بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، ایک ہی جوڑے سے اللہ نے تمام مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ تو اے لوگوں اس رب کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے ان کا جوڑا اما حوا سلام علیہا کو بنایا، وبصا منہما رجالا کثیرا ونساء، وتقوا اللہ الذی تساءلون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ تم جس کے نام کا واسطہ دیتے ہو۔ جھگڑے ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں بھائی اللہ کا واسطہ ہے مت لڑو، اس کی نوبت ہی کیوں آئے، اس سے پہلے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور فرمایا بل ارحام، جو خونی رشتے ان کا خاص خیال رکھو۔ خونی رشتے دو بن جاتے ہیں، ایک رشتہ ہے پیدائش کی وجہ سے اور ایک رشتہ ہو جاتا ہے نکاح کی وجہ سے۔ اب دولہا کے لیے اپنی ساس کی بھی وہی حرمت ہوتی ہے جو حرمت کی اپنی ماں کی، ساس سے بھی اب دولہا کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اللہ نے حرمت قائم کر دی ہے قرآن مجید میں۔ تو ساس بھی اب ماں کی طرح محترم ہے، دلہن کو بھی اپنے ساس اور اپنے سسر کو والدین کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو جو بھی خونی رشتے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اسی طریقے پر نندے ہیں، جو بھی اب رشتے چاہے پیدائشی وجہ سے ہوں چاہے وہ نکاح کی وجہ سے ہوں، ان سب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کر کیا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یہ احساس عطا فرمائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آدمی سدھر جاتا ہے۔ تیسری اور آخری آیتیں، دو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہی بات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو. گھروں پر جھگڑے اکثر و بیشتر ہوتے ہیں زبان کے مس یوز سے، کوئی تانا دے دیا، کوئی پرانی غلطی پھر یاد کرا دی، بار بار یاد کراتے رہے، کوئی مذاق پکڑ لیا، بس اس کو چھوڑ نہیں رہے. تو ایک وقت تک تو آدمی برداشت کرتا ہے، اور پھر وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی پھٹ پڑتا اور پھر اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ سیدھی بات کہو. اس موقع پر ایک اور بات ہے جو میں آج کو ضرور بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ زبان کے مس یوز کا ایک بہت بڑا نقصان معاشرے میں ہو رہا ہے اور بہت سارے خاندان اجڑ جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ میں نے غصے میں آ گیا تھا بہت، تو میں نے غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے غلطی کی، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کا مسلک کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ حنفی ہیں. تو میں نے کہا بھائی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ان چاروں مسالک میں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. البتہ اہل حدیث مسلک میں اور شیعہ مسلک میں نہیں ہوتی، اور ان کا موقع بھی ایک روایت سے ثابت ہے. تو اگر آپ حنفی ہیں تو آپ کی طلاق تو ہو گئی، لہذا آپ علیحدگی اختیار کریں. وہ روتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی تھی، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آج تک کسی نے پیار میں طلاق نہیں دی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیگم آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ لیجیے ہم آپ کو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، کبھی ایسے کسی نے نہیں کہا. طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، اور کیسے ہوگی طلاق؟ اور یہ ہے کہ پہلے سے سوچنا چاہیے تمہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہو نہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس موقع پر آ کر پھر اپنا بھی گھر برباد کر رہے ہو اور اپنا خاندان بھی اجاڑ رہے ہو. لہذا اچھی طرح دولہا میاں کان کھول کے سن لیں کہ طلاق کے لفظ کو گالی سمجھیں، کبھی بھی زبان پر یہ لفظ نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کو آباد رکھے، شیطان گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے، کبھی بھی لفظ زبان کے اوپر نہ آئے. یہ ابغض الحلال ہے، حدیث میں کہا گیا کہ طلاق کا لفظ یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. تو قولوا قولا سدیدا، کہا کہ سیدھی بات کرو. زبان کے مس یوز سے آدمی بہت بری حالت کو پہنچتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی قربت کی بڑی اونچی منزلیں طے کر لیتا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی گھٹیا بات کہتا ہے کہ دوبارہ نیچے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے. بہت سارے لوگ اس زبان کی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو کہ دو گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. اگر تم ان کی حفاظت کرو گے، ان کا مس یوز نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقط فاز فوزا عظیما، تو وہ تو عظیم کامیابی کو پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاص طور پر اس نئے خاندان کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے معاملات کو سنوار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائے. خطبہ نکاح میں اس کے بعد پھر تین حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، دو حدیثیں اور ہیں. ایک حدیث ہے ان نکاح من سنتی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو نکاح میری سنت میں سے ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تصورات یہ بڑے جو ہے وہ مسخ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، زندگی بھر شادی نہیں کی، اللہ اللہ کرتے رہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر شادی کرنا کوئی دنیا داری ہے تو ہم تو نبیوں کی توہین کر رہے ہیں. انہوں نے تو کئی کئی شادیاں کی تھیں. کبھی ایسی تعریف مت کریں. ان بزرگ کی مجبوری ہوگی، ان کے حالات اجازت نہیں دیتے ہوں گے، ان کا مزاج نہیں ہوگا، لیکن شادی کرنا نیکی ہے. نکاح نصف ایمان ہے. نکاح کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچتا ہے، اسے پاکیزہ طریقہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا. لہذا نکاح نیکی ہے. اور نکاح من سنتی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دوسری حدیث ذرا مشکل ہے طویل حدیث، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، لیکن ذرا ہے مشکل، اور وہ اس موقع پر بھی علماء اکرام خطبے میں پڑھ دیتے ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. جو جس کی سنت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اب اس حوالے سے غور کیجئے، اگر کوئی سنت موقع آپ کے علم میں ہو اور آپ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہوں، بہت بڑی محرومی ہے. قیامت کے دن حضور کی دعائے شفاعت سے محروم ہوں گے. حضور کہیں گے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو ہے وہ طور طریقے اختیار کرتا تھا دوسروں کے، میری سنت کو جان بوجھ کے ترک کرتا تھا. اب اس کی ایک مثال سمجھے کہ جان بوجھ کے سنت ترک کرنا کیا ہوتا. غلام مرزا صاحب، ان سے آپ واقف ہیں، بہت جو ہے وہ ممتاز مدرس قرآن تھے اور پچھلے سال ان کو شہید کر دیا گیا لاہور میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں کچھ عرصے تھا تو میرے پاس ایک آئے شاعر اور بہت ہی عمدہ نعتیہ کلام کہتے تھے، لیکن مجھے دیکھ دیکھ کے افسوس ہوتا تھا کہ ان کا چہرہ سنت رسول کی بہار سے خالی ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا. تو جس روز جانے لگے تو میں نے اس روز ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو حضور کی سیرت سے بہت پیار ہے اور آپ بڑی عمدہ نعتیں جو ہے وہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خاص مجھے عشق دیا ہے اور میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ نعتیں لکھوں. لیکن کہا کہ مجھے ایک چیز اور کھٹکتی ہے. کہا کیا؟ وہ کیا؟ کہ آپ کو حضور کی سیرت سے تو پیار ہے، آپ کو حضور کی صورت سے پیار نہیں. سمجھ گئے وہ. کہا کہ آپ کے چہرے پر وہ سنت کی بہار نہیں ہے. کہنے لگے، رو پڑے، اور اللہ کا شکر کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے پر سنت کی بہار کو سجایا. یہ داڑھی جو ہے یہ 24 گھنٹے کی سنت ہے. یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفق علیہ ہے، کہیں اس میں اختلاف نہیں. داڑھی رکھنے میں آپ کا وقت بھی بچتا ہے، پیسہ بھی بچتا ہے، اور داڑھی صاف کرنے میں وقت بھی لگتا ہے اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. کیا اس پیسے کا آپ اللہ کو حساب دیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے پیسے بلیڈوں پر خرچ کیے، اتنے پیسے میں نے شیونگ کریم پہ خرچ کیے، اتنے میں نے فلاں پہ خرچ کیے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اسی طریقے پر داڑھی ایک ایسی سنت ہے کہ جس پر عمل نہ ہو تو آدمی اس کے خلاف اقدام کرتا ہے. اگر آپ نے ابھی ظہر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی تو آپ نے اس کے خلاف کچھ کیا تو نہیں نا. اس سنت کے خلاف آپ اقدام کرتے ہیں کہ روزانہ آپ کو سنت پر عمل کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ صبح اسے جو ہے وہ کھرچ دیتے ہیں. اور ہے یہ سنت موقع دا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 اشخاص آئے، ایران سے آئے تھے، داڑیاں صاف تھی، پوچھے بڑی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا بادشاہ کہتا ہے کہ داڑھی صاف کرو، مونچھیں بڑھاؤ. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء داڑھی کو سنت موقع نہیں کہتے، واجب کہتے ہیں. مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ داڑھی سنت نہیں، داڑھی واجب ہے. اسی طریقے پر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور آپ کی طرف دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو حضور کی شفاعت نصیب ہو، تو اس تھوڑے دنوں کی فیشن کو چھوڑ دیجیے اور اپنے چہرے پر سنت رسول کی بہار کو سجائیے. اللہ تعالی ہمیں مسنون صورت عطا فرمائے. ایک بات اور کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور ایسا عمل ہے کہ جس کو قرآن میں حضور کی سنت بھی کہا گیا ہے اور اس امت کے لیے فرض بھی کہا گیا ہے، اور وہ ایسی سنت یا ایسا فرض ہے کہ اگر ہم وہ ادا نہیں کریں گے تو ہم پر حضور نے فرمایا کہ عذاب مسلط ہو جائے گا. ہم لمبی لمبی دعائیں کریں گے اور ہماری وہ دعا پوری نہیں ہوگی، اللہ ہماری دعائیں ہمارے منہ پر مار دے گا. وہ سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی، ان سے فرما دیجئے کہ میرا رستہ، میری سنت تو یہ ہے. کیا ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، کسی مسلک کی طرف نہیں، کسی فرقہ واریت کی طرف نہیں، کسی تعصب کی طرف نہیں. لوگوں سے کہوں کہ لوگو اللہ کے بندے بن جاؤ، لوگو اللہ کا کہنا مانو، لوگو اللہ کو راضی کر لو. تو یہ ہے میرا رستہ. ومن اتبعنی، اور یہ رستہ اس کا بھی ہے جو میری اتباع کرنے والا ہے، جو میری پیروی کرنے والا ہے. علی بصیرۃ انا، اور میں یہ کام پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ نو انسانی کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے. اگر آج آپ ایک غریب کو کھانا کھلا کر اس کے پیٹ کی آگ بجھا دیں، لیکن اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو وہ پورے کا پورا جہنم میں چلا جائے گا. آپ نے پیٹ کی آگ تو بجھا دی، لیکن آپ نے اس کو ہمیشہ کی آگ سے نہیں بچایا. تو سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے. اور میں نے کہا کہ یہ فرض بھی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کن تم خیر امت، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ تم پر عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. آج ہم پر اسی وجہ سے عذاب آ رہا ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. دیکھیے، ڈاکٹر سارا احمد صاحب کوئی پروفیشنل مولوی نہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن زندگی بھر یہ کام کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ کہ یہ کام صرف مسجد کے مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ ہر ایک کا ہے، یہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے یہ. میں بھی پیشے کے اعتبار سے میکینیکل انجینئر ہوں، لیکن میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں، کیوں میں نے یہاں سے قرآن مجید کی تعلیمات سیکھی، قرآن اکیڈمی سے، اور میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس پوری امت کی ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، اور جو چیز بے مقصد ہو جائے، بیکار ہو جائے، اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے اور بالآخر جلا دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. تیسری حدیث، وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، اعلنوا هذا النکاح، نکاح کا اعلان عام کرو، اور واجعلوه فی المساجد، ان کو مساجد میں منعقد کیا کرو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ خطبہ تو ہو چکا ہے، اب صرف اجاب و قبول باقی ہے. محترم بھائی ذوالفقار احمد قریشی والجاوید احمد قریشی صاحب، میں نے سروت گل آغا بنت صفت علی آغا صاحبہ کو ان کے وکیل آغا سکندر علی صاحب کی اجازت سے دو گواہوں فہد علی اور آغا اورنگزیب صاحبان کی موجودگی میں 13,000 روپے مہر کے ساتھ، جو آپ نے فوری ادا کرنا ہے، آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟
قبول
قبول کیا
قبول کیا
جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیوں نے معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہم سے لاعلمی کے اندر ہوئے انہیں معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے انہیں معاف فرما. اے اللہ جن گناہوں کو ہم بھول چکے انہیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے اہل خانہ کی بخشش فرما، ہمارے مردوں کی بخشش فرما، ہماری خواتین کی بخشش فرما، ہمارے بڑوں کی بخشش فرما، ہمارے چھوٹوں کی بخشش فرما، بالخصوص ہمارے والدین کی بخشش فرما. جو ان میں سے حیات ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور جو ہمارے والدین فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کا حساب کتاب آسان فرما. اے اللہ ہمیں نیکیاں کر کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما. اے اللہ تمام بیمار بہن بھائیوں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ آج ہمارے ایک بھائی اور ہماری بہن کا گھر آباد ہو رہا ہے، اے اللہ اس نئے خاندان کو ہر خیر عطا فرما. اے اللہ اس نئے خاندان کو ہر شر سے محفوظ فرما. اے اللہ انہیں ڈھیروں خوشیاں عطا فرما. اے اللہ انہیں برکتیں عطا فرما. اے اللہ انہیں رحمتیں عطا فرما. اے اللہ انہیں اپنے فضل میں سے کثیر حصہ عطا فرما. اے اللہ ان کو بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس خاندان کو پورے معاشرے کے لیے باعث خیر و برکت بنا. اے اللہ اس خاندان کی وجہ سے پورے معاشرے کو خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی ہر شر سے محفوظ فرما، ہم سب کو ہر خیر عطا فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ ہم نے جزو اسلام پر عمل کر کے آپ کو ناراض کر لیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما. دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.